صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. صلوات پڑھیں گے محمد علیہ وسلم. خداوند عالم نے ہم انسانوں کو یہ شرف عطا کیا کہ ہمیں دوہری نعمتوں سے نوازا ہے. ہمیں جسمانی نعمتیں بھی دیں اور روحانی نعمتیں بھی عطا کیں. کیونکہ انسان مرکب مخلوق ہے، مرکب ہے جسم اور روح سے. جسم کو بھی غذا کی ضرورت، روح کو بھی غذا کی ضرورت. جسم کو بھی نعمتوں کی ضرورت ہے، روح کو بھی نعمتوں کی ضرورت ہے. لہذا اللہ نے دونوں تقاضوں کو پورا کیا ہے، جسمانی تقاضوں کو بھی اور روحانی تقاضوں کو بھی. جسم کے لیے بھی نعمتیں مقرر کی، روح کے لیے بھی نعمتیں مقرر کی. لیکن یہ انسان کی کوتاہ نظری ہے کہ وہ صرف مادی ہی نعمتوں کو نعمت سمجھتا ہے. مادی نعمتیں جب مل جاتی ہیں تو خوش ہو جاتا ہے، چھن جاتی ہیں تو بلبلا اٹھتا ہے. لیکن معنوی نعمتیں نہ ملنے کی خوشی نہ چھننے کا غم. اور اگر خوشی اور غم ہے بھی تو دنیاوی نعمتوں کا مقابلہ وہ خوشی اور غم نہیں کر پاتے. قرآن مجید اسی حقیقت کی طرف سورہ فجر میں اشارہ کر رہا ہے کہ اما الانسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ. اگرچہ دنیاوی نعمتیں بظاہر نعمت ہیں لیکن در حقیقت وہ امتحان ہیں، وہ امتحان ہیں. پروردگار جب اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو انہیں نعمتوں میں غرق کر دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن، انسان کہتا ہے واہ واہ پروردگار نے کیا نوازا ہے ہمیں، بھول جاتا ہے کہ یہ امتحان ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب امتحان لیتا ہے نعمتوں کو چھین کے، نعمتوں کو دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی نعمتوں کو چھین کے امتحان لیتا ہے. جب نعمتوں کو دے کے امتحان لیا تو کہتا ہے پروردگار نے نواز دیا، اور جب نعمتوں کو چھین کے امتحان لیتا ہے فقدر علیہ رزقہ، اس کی روزی کو تنگ کر دیا. فیقول ربی اہانن، تو کہنے لگتا ہے ہمارے پروردگار نے ہمیں ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا. حالانکہ وہ بھی امتحان ہے، یہ بھی امتحان ہے، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. امتحان نہ خوشی کی چیز ہے نہ امتحان غم کی چیز ہے. اصل تو یہ ہے کہ ہم نے امتحان کا جواب کس طرح سے دیا ہے. پاس ہو گئے या फेल हो गए। अगर पास हो गए तो खुशी और अगर फेल हो गए तो गम। लेकिन वाकयन जो नेमत है जिसे खुदा नेमत समझता है वो नेमत उकबा है, नेमत आखिरत है, नेमत रूहानी है, नेमत मानवी है। ये भी नेमत वो भी नेमत, लेकिन असल कीमत सब कीमती तरीन नेमत जो है वो मानवी नेमत है। और उन्हीं मानवी नेमतों में से एक नेमत नेमत दीन है, एक नेमत नेमत दीन है। दीन की अहमियत समझ में नहीं आती है, समझ दीन यानी दो चार चीजें, थोड़ा सा नमाज पढ़ लेना, रोजा रख लेना वगैरह। लेकिन अगर दीन की हकीकत इंसान को पता चले कि वाकई दीन सिर्फ दो चार इबादतों का नाम नहीं है, दो चार अखलाकी अकदार का नाम नहीं है, दो चार अहकाम का नाम नहीं है, बल्कि दीन दस्तूर हयात है, दीन दस्तूर जिंदगी है, दीन ही है जो इंसान को फर्जशनास बना सकता है। दीन के जरिए इंसान फर्जशनास बन सकता है, अगरचे कानून भी इंसान को किसी हद तक फर्जशनास बनाता है, जो कानून बंदगान खुदा बनाते हैं ये भी किसी हद तक, लेकिन कानून का दायरा महदूद है। कानून पर इंसान उसी वक्त तक अमल करता है, उसी वक्त तक उसके अंदर फर्जशनासी का जज्बा पैदा होता है जब उसे एहसास ये हो जाता है कि कोई सजा देने वाला मौजूद है। पुलिस वाला अगर खड़ा हुआ है तो आपकी स्पीड गाड़ी की और है, या जहां कैमरे लगे हुए हैं वहां गाड़ी की स्पीड और है, जहां कैमरे और दोनों की जज से आजाद हो गए, जहां ना कैमरा आपको अपनी जो है गिरफ्त में ले सकता है और ना पुलिस वहां पर मौजूद है, तो फिर इंसान का तर्ज अमल दूसरा हो जाता है। अब नई नई इजादात नई नई अख्तरात हो गई, पुलिस वालों को ये जो है रडार दे दिया गया, वो आप दूर से देख सकते हैं कि कौन किस स्पीड से आ रहा है। तो जब ये इस बात का एहसास हो गया कि पुलिस के पास रडार है तो जरा सा होशियार हो गए। अच्छा मजे की बात यह है कि साइंस जहां पुलिस की मदद करती है वहीं चोर की भी मदद करती है, उनको तो दोनों तरफ से कमाना है, इधर से भी उधर से भी। पुलिस को रडार दे दिया पकड़ने के लिए कौन किसी स्पीड से जा रहा है, उन्हें भी एक चीज थमा दिया ये कहने के लिए कि पुलिस कहां कहां है। गाड़ी में बैठे हैं जहां उसने अलार्म देना शुरू किया कि पुलिस है, फौरन उन्होंने काबू में कर लिया अपने को। लेकिन दीन वो है जिसके लिए पुलिस की जरूरत नहीं है, इंसान खुद ही अपने लिए जो है पुलिस बन जाता है। खलवत हो जलवत हो कहीं भी हो हर जगह के ऊपर इंसान उस कानून पर और दीनी उसूल पर अमल करने का पाबंद अपने को समझता है। तो जहां दीन इंसान के अंदर फर्जशनासी का जज्बा बेदार करता है, इसीलिए दीन को इतनी अहमियत दी गई। मौलाए कायनात ने जिस वक्त मालिक अश्तर को गवर्नर बना करके भेजा है मिस्र का, तो मालिक अश्तर जब गवर्नर बन गए हैं तो एक फरमान जारी किया है मालिक अश्तर के नाम कि तुम्हें कैसे हुकूमत चलाना है। लेकिन हुकूमत की जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, कि बकिया जितने फरामीन दिए हैं मालिक अश्तर को, उन अहकाम और उन फरामीन पर अमल की जमानत जो चीज बन सकती थी, मौला ने पहले उसे बयान किया। कहते हैं मालिक देखो अल्लाह का तकवा अख्तियार करना, और उसके बाद कहते हैं मालिक अश्तर देखो, सारी चीजों को बाद में बयान किया है, देखो दीन खुदा की नुसरत से गफलत ना करना। अई यंसुरल्लाह बेयदे ही व कल्ब ही व लिसाने फइन्नहु अज़्ज़ इस्मो तकफ़ला बिनसर मन नसरहु व इज़ाज़ मन अअज़्ज़। मालिक अश्तर देखो दीन खुदा के नुसरत से गाफिल ना होना, दीन खुदा के नुसरत हाथ से भी करना, दिल से भी करना और जबान से भी करना, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है इस बात का कि जो दीन खुदा की मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा, जो इंसान खुदा को अपने ऊपर गालिब समझेगा अल्लाह उसे सब पर गालिब कर देगा। एजाज मन अअज्जा, तो देखो मालिक अश्कर, खुदा के दीन की नुसरत करना हाथों से, दिल से और जबान से, क्योंकि हालात हमेशा यकसा नहीं होते हैं। कहीं पर नुसरत खुदा की जरूरत जबान से की जाती है, कहीं पर नुसरत खुदा की जरूरत की, ये जो है दीन खुदा की नुसरत असलहों से की जाती है, ताकत के जरिए की जाती है, कहीं पर दीन खुदा की नुसरत जो है दिल से है। बाद दफा हालात नहीं है कि हम जबान से कुछ कह सकें, हालात नहीं है कि ताकत का इस्तेमाल कर सकें, कम से कम दिल तुम्हारा दीन खुदा की तरफ मायल रहे, दिल में तुम्हारे दीन खुदा की गुंजाइश मौजूद रहे। अगर हालात नहीं है, मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मन लम यगज़ु वलम युहद्दिस नफ्सहु बिलगज़ब माता अला शोबती मिन निफाक। बाद जमाने वो है, बाद हालात वो है कि जिहाद की गुंजाइश नहीं है, असलहे उठाने के हालात नहीं है कि दीन खुदा की नुसरत के लिए आप असलहा उठा लें। कम से कम अगर जिहाद नहीं कर सकते हैं तो दिल में यह नीयत हो कि अगर जिहाद के हालात फराहम हो गए तो हम जिहाद करेंगे। मौला कहते हैं जो न जिहाद करे और न दिल में इरादा रखे जिहाद का, मा ताला शोबती मिन निफाक, उसकी मौत अगर आएगी तो निफाक पर आएगी वो इंसान, ये जो है मुनाफिक मरेगा। लेकिन अगर हालात नहीं है मगर दिन में, दिल में हमारे जज्बा है, दिल में हमारे नियत है, तो कहते हैं कि जो सवाब उस अमल करने वाले का है वही सवाब उस शख्स का है जो दिल में यह नियत रखता है। जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी जब चेहलुम के दिन कब्र इमाम हुसैन की जियारत के लिए आए हैं, जियारत पढ़ने के बाद जाबिर एक जुमला कहते हैं कब्र हुसैन पे हाथ रख करके, कहते हैं कि हम आपके सवाब में शरीक हैं। अतिया जो उनके शागिर्द थे, अतिया कहते हैं कि जाबिर बात समझ में नहीं आई, करबला के शहीदों के सवाब में आप कहां से शरीक हो गए, उन्होंने तो जान दी है, उन्होंने प्यास बर्दाश्त की है, तकलीफें बर्दाश्त की हैं, उनकी बदन के टुकड़े टुकड़े, उनके जो है बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, उन्होंने अपना खून बहाया है, आपने क्या किया है। आप जो कह रहे हैं कि हम उनके सवाब में शरीक हैं, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं मैंने पैगंबर से सुना है जो शख्स अपने दिल से किसी के अमल से राजी हो और यह जज्बा रखता हो, यह हौसला रखता हो कि अगर हम भी ऐसे ही हालात में होते तो यही करते, वो इंसान उसके अमल में शरीक है, उसके सवाब में शरीक है। हम करबला में न थे लेकिन अगर हमें मौका मिलता तो हम भी वही करते जो करबला वालों ने किया था। ये दीन खुदा की नुसरत है, दिल से है। मौला जंगे सिफिन से वापस आ रहे थे, जंगे सिफिन से वापस आते वक्त एक शख्स ने कहा कि काश मेरा भाई भी साथ में होता तो उसे भी ये सवाब अजीम और ये अजर अजीम मिलता जो आपकी नुसरत का सवाब है। मौला ने कहा अगर तुम्हारे भाई की नीयत ये थी कि हमारे साथ आता, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया, किसी मजबूरी की वजह से ना आ सका, मगर दिल में जज्बा था, चाहता था आना और ना आ सका, खबर न मिली या किसी और ये जो है मजबूरी के बिना पर ना आ सका, तो उसका वही सवाब है जो तुम्हारा सवाब है। लेकिन अगर उसका दिल ही नहीं मायल था आने के, अच्छा हुआ कि नहीं आया। तो मौला फरमाते हैं कि नुसरत दीन का पहला मरहला क्या है, नुसरत दीन का पहला मरहला यह है कि इंसान दिल से दीन खुदा की नुसरत करें, क्योंकि देखिए दिल ही हर चीज का मरकज है। अमल का पहला मरहला तो दिल है ना, अगर दिल ही में दीन की गुंजाइश नहीं है तो अमल आएगा कहां से। लेकिन अगर इंसान के दिल में घर कर गया है दीन, तो नामुमकिन है कि अमल में वो चीज जाहिर ना हो, मगर ये कि हालात कुछ ऐसे हों।
वरना नॉर्मल हालात में अगर कोई इंसान अल्लाह की अजमत का कायल है, किसी इंसान को खुदा के ऊपर ईमान है, कयामत पर यकीन है, जन्नत और जहन्नम के ऊपर उसके ईमान है, तो नामुमकिन है कि वो इंसान दीन पर अमल ना करे। फरमाते मालिक अश्तर, देखो दीन की नुसरत करने से अपने दिल से गफलत ना बरतना। आज जो हम कहते या लैतना कुन्ना माकुम फनाफूजा फौजन अज़ीमा, अगर वाकियन ये हमारे दिल की आवाज है, अगर वाकियन ये हमारे दिल की आवाज है, हम उसी अजर में शरीक है जो करबला वालों का अजर है। या लैतना कुन्ना माकुम फनाफूजा फौजन अज़ीमा। उसके बाद इमाम फरमाते हैं मालिक अश्तर, देखो नुसरत खुदा का दूसरा मरहला है जबान से। दूसरा मरहला जो नुसरत खुदा का है वो ये जो है जबान से है। कहीं पर दिल से जज्बा रखना, दिल से ख्याल, दिल में ख्याल रखना काफी है। बाद मकामात है जहां दीन खुदा की तौहीन की जा रही है, जहां दीन खुदा के ऊपर एतराजात किए जा रहे हैं, जहां हम देख रहे हैं कि लोग गुनाहों की तरफ जा रहे हैं, किसी मोमिन की ये जो है गीबत हो रही है, किसी मोमिन पर इल्जाम लगाया जा रहा है, किसी मोमिन की तौहीन की जा रही है। ठीक है, आप दिल से मुतनफिर हैं इस अमल से, और दिल से मुतनफिर होने के बना पर आप उनके साथ शामिल नहीं होते हैं, लेकिन तनहा ऐसे मकामात पर दिल से नफरत, कल्बी नफरत काफी नहीं है, बल्कि आपकी जिम्मेदारी यह बनती है कि आप जबान से उसका दिफा करें। आप जबान खोलें। पहला मरहला तो यह है कि जहां के ऊपर गीबत हो रही है, जहां पर यह जो है तोहमत लगाई जा रही है किसी मोमिन के ऊपर, गुनाह हो रहा है, पहला मरहला तो यह है कि आप वहां बैठे ही नहीं। छठे इमाम की हदीस है कि ला यम बगी लिल मोमिन आई यजलिसा मजलिसन युसल्लाहु फीहि वहुवा ला यक्दिरु अला तगयीरिह। मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि उस जगह पर बैठे जहां अल्लाह का गुनाह किया जा रहा है, उसमें उस महफिल गुनाह को तब्दील करने की ताकत नहीं है। अगर आप में महफिल गुनाह को तब्दील करने की ताकत है तो वाजिब है कि महफिल गुनाह तब्दील करें। गीबत हो रही है, अगर आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप गीबत को रोक सकते हैं, कि जो है मोमिन के ऊपर तोहमत लगाई जा रही है, अगर आप में इतनी ताकत है कि आप तोहमत को रोक सकते हैं इनके ऊपर दूसरे हैं, अगर आप में इतनी है, इतनी हिम्मत है और इतनी सलाहियत है, जबान में इतना असर है उसे रोक सकते हैं, ना रोके तो गुनहगार है। लेकिन अगर हमारे में इतनी ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी जुरात नहीं है, इतने हमारी जबान में असर नहीं है, तो कम से कम यह है कि वहां से उठ जाएं। लाजम के लिए मोमिन, मोमिन के लिए जायज नहीं है, लेकिन हमेशा इतना काफी नहीं है। अगर महसूस कर रहे ये वो मौका है, हत्ता बार दफा अहमियत इतनी होती है कि इंसान को अगर जान की अर्जी लगा देना खिलाफ बोलने के लिए तो बोलना चाहिए। इब्ने ज़ियाद, जब 13 मुहर्रम है, इब्ने ज़ियाद ने जो है मस्जिद आजम में कूफा में लोगों को ये जो है वो जमा किया है, नमाज का ऐलान किया गया है, उसकी नमाज से पहले इब्ने ज़ियाद खुतबा देता है। खुतबा जब देता है तो नऊज़ु मिन ज़ालिक कहते कहते यहां तक पहुंचता है कि अल्लाह ने कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब को रुसवा किया और कत्ल किया। कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब को नऊज़ु मिन ज़ालिक रुसवा किया, वहीं के ऊपर एक बूढ़ा बैठा हुआ है, दोनों आंखों से नाबीना है, अंधा हो चुका है, अब्दुल्लाह इब्ने उफैफ आज़दी वो शख्स है जिसने जंग जमल में भी मौला का साथ दिया, जंग सिफीन में भी मौला का साथ दिया, दाहिनी आंख जंग जमल में गई, बाई आंख जंग सिफीन में, एक आंख से महरूम हुए जंग जमल में, दूसरी आंख से महरूम हुए जंग सिफीन में, अंधे हैं, नाबीना हो चुके हैं, और नाबीना होने की वजह से नुसरत हुसैन के लिए करबला नहीं जा सकते थे, कूफे में रह रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्ने उफैफ मसरूफ है, नमाज है, उनका काम ही होता शबो रोज नमाज पढ़ना, इत्तफाक से उस दिन वो मस्जिद आजम में कूफा में नमाज में मसरूफ थे। इब्ने ज़ियाद मिंबर पे गया, तकरीर कर रहा है, जब ये जुमला उसने अदा किया, अब अब्दुल्लाह इब्ने उफैफ से बर्दाश्त नहीं हो सका। यह मरहला सिर्फ नहीं है कि उठ के चले जाओ, یہ مرحلہ اٹھ کے چلے جانے کا صرف نہیں ہے، عبداللہ ابن عفیر سے برداشت نہ ہوا، نصرت دین الہی کے لیے بوڑھا نابینا کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کے خطاب کرتا، یاد اللہ یا ابن زیاد انما الکذاب انت و ابوک، اگر کوئی جھوٹا ہے تو تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا ہے، ومن استعملک و ابو، جس نے تجھے گورنر بنایا ہے وہ جھوٹا ہے، اس کا باپ جھوٹا ہے، یا عدو اللہ، یہ خدا کے دشمن تجھے شرم نہیں آتی، تو کسے کذاب کہہ رہا ہے؟ وہ حسین جن کی عصمت، جن کی امامت پر قرآن کی آیتیں گواہ، پیغمبر کے اقوال گواہ، تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، ایسے میں جہاں سب کے سب ڈرے ہوئے ہیں، آپ جانتے خوف کا ماحول چھایا ہوا تھا کی فضا ہے، اور عبداللہ ابن عفیس کو اپنے انجام کا علم ہے، جانتے ہیں کہ انجام کیا ہوگا، ابن زیاد نے جملہ سنتے ہی عبداللہ ابن عفیس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، ان کے قبیلے والے کھڑے ہو گئے، قبیلے والوں نے ان کو صحیح و سالم مسجد سے باہر نکال دیا، گھر چلے گئے، بعد میں قبیلے والوں میں ابن زیاد کی فوجوں میں جنگ ہوئی ہے، کافی لوگ مارے گئے ان کے قبیلے والوں کے، جب شکست ہو گئی قبیلے والوں کو تو اب ابن زیاد نے ان کے گھر پہ حملے کا حکم دیا، گھر میں صرف ایک بیٹی ہے اور ایک نابینا صحابی ہے علی کا، فوج والے آئے، بیٹی نے کہا بابا آ گئے، کہا بیٹا تلوار دو مجھے، عبداللہ ابن عفیر کی آنکھیں نہیں ہیں، آنکھوں کا کام بیٹی کر رہی ہے، بابا داہنی طرف سے آ رہے ہیں، بابا بائیں طرف سے آ رہے ہیں، یہ بوڑھا صحابی نابینا صحابی جب تک دم میں دم رہا لڑتا رہا، آخر کب تک لڑتا ہے کندھا، یہاں تک کہ اسے جو ہے گرفتار کر کے لایا گیا ابن زیاد کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں آئے تو ابن زیاد نے کہا دیکھا تم رسوا ہوئے، اب یہاں بھی شرمندہ نہیں ہے، خاموش نہیں رہتے عبداللہ ابن عفیس، کہتے رسوا میں نہیں، رسوا تو ہوا، عبداللہ ابن عفیس کے قتل کا حکم دے دیا ابن زیاد نے، کہا ابن زیاد تو سے میری آرزو پوری کر رہا ہے، آرزو کہ مجھے شہادت، لیکن جب میں دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گیا تو میں مایوس ہو گیا تھا کہ اب میں کہاں اور میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ پالنے والے ہمیں شہادت دینا اور دنیا کے بدترین انسان کے ہاتھوں شہادت دینا، ابن زیاد میری دعا پوری ہو گئی، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نصرت خدا جو ہے زبان سے انجام دی جا رہی ہے، اَنْ يَنصُرَ اللَّهَ بِيَدِهِ وَبِ قَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، اور تیسرا مرحلہ وہ آتا ہے جہاں اگر حالات فراہم ہیں، جہاد کے حالات ہیں، امام معصوم موجود ہے یا امام معصوم کا نائب برحق حکم دیتا ہے، ایسے موقع پر وہ جگہ ہے جہاں پر انسان طاقت کا بھی استعمال کرتا ہے، اہمیت دین، کہتے مالک اشتر پہلی چیز جو حکومت میں دھیان میں رکھنا، اگر دین تمہاری نگاہ میں نہیں ہے تو سارے احکام بیکار ہو جائیں گے، جیسے ہوتے ہیں قوانین بنتے رہتے ہیں، قوانین بنتے ہیں مگر قوانین پہ عمل نہیں ہوتا، کیوں عمل نہیں ہوتا؟ کیونکہ عمل کرنے کا جذبہ کہاں سے آئے گا؟ دین سے آئے گا، اتنی تمام تاکیدوں کے باوجود جو بات میں اصل کہنا چاہتا تھا وہ اتنا وقت لگ گیا ہمیں فقط دین کی اہمیت بیان کرنے میں، اتنی ساری اہمیت کے باوجود جب ہم مرحلے عمل میں آتے ہیں اثر یہ آتا ہے کہ ہم سست ہیں دین میں، عملی میدان میں ہم جب آتے ہیں، زبان کے بیان کرنا تو سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن عملی میدان میں، ہمارے ہاں عمل کے میدان میں کمزوری پائی جاتی، وجہ کیا ہے آخر، کیوں ہم اتنا سست ہیں؟ ایسا نہیں کہ ہمیں خدا پر ایمان نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں، ہم دیندار ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کلمے تو پڑھتے ہیں، وہ عبداللہ ابن عفیس ازدی والا کردار ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ وہ مالک اشتر والے صفات ہم میں کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ وہ ابوذر والے صفات ہم میں کیوں نہیں پیدا ہوتے ہیں؟ حضر ابن عدی والا جذبہ ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے؟ یونس ابن عبد الرحمن کی سیرت پر عمل کرنے کی خواہش ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتی ہے؟ یہ سارے واقعات جو میں بیان کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، کیا وجہ ہے کہ آج یونس ابن عبد الرحمن خال خال نظر آتے ہیں، البتہ اس زمانے میں بھی کمی نظر آتے تھے، اکا دکے، وجہ کیا ہے؟ کربلا کیوں وجود میں آئی تھی؟ سستی دین کی بنا پر. اگر لوگ دین کے مسئلے میں یہ جو ہے مضبوط ہوتے ہیں, مستحکم ہوتے, علی کو کربلا میں شہادت دینے کی ضرورت نہ پڑتی. کبھی حسین کے بچوں پر پانی نہ بند کیا جاتا, کبھی اس بھیانک طریقے حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید نہ کیا جاتا, کبھی ان کی لاشوں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال نہ کیا جاتا, کبھی اہل بیت کو اسیر کر کے کوفہ و شام کے بازار میں نہ گھمایا جاتا. خود امام حسین نے کہا تھا, الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم یحوتونہ ما درت معایشہم وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَا قَلَّ الدَّيَّانُونَ. لوگ تو بندے دنیا ہیں, ان کی نگاہوں میں اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو دنیا کی اہمیت ہے, دنیا کی نعمتوں کی اہمیت ہے, دنیا کی دولت کی اہمیت ہے, دنیا کے عہدوں کی اہمیت ہے, دنیا کی شہرت کی اہمیت ہے. ہاں دیندار بھی ہیں, مگر کیسا دین ہے؟ دین ان کی زبان پہ رکھا ہوا ہے, دل میں دین نہیں اترا ہے. وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ يَحُوتُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَايِشُهُمْ. جب تک ان کی زندگی کا کاروبار چلتا رہتا ہے وہ دین کو اپنی زبان پر گھماتے رہتے ہیں, الحمدللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, یہ سب تو ہوتا رہتا ہے, لا الہ الا اللہ, نعرے لگاتے رہیں گے. وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَىٰ قَلَّ الدَّيَّانُونَ. لیکن جب امتحان کا موقع آ جاتا ہے, جب آزمائش کا موقع آ جاتا ہے, جب دنیا دین سے ٹکرانے لگتی ہے, تو قلت دیانون, پھر دینداروں کی تعداد گھٹ جاتی ہے, کم رہ جاتے ہیں. کربلا کی وجہ یہی تھی کہ اس وقت کا یہ جو ہے مسلمان کوفے کا, یہ جو ہے مسلمان مدینے کا مسلمان, شام کا جو ہے مسلمان, مسلمانوں کی تعداد تو بہت تھی, مگر کون سے تھے؟ جن کے زبان پہ دین تھا, دل میں دین نہیں تھا. اعتراف دین تو تھا, لیکن دین کو اس طرح سے نہیں مانتے تھے جس طرح سے ماننا چاہیے, اس طرح سے دین کی نصرت نہیں کرتے تھے جیسا کہ مولا نے کہا تھا مالک اشتر سے, کہ دل سے بھی نصرت ہو, زبان سے بھی نصرت ہو, اور عمل سے بھی نصرت ہو, اعضاء و جوارح سے بھی اس کی نصرت ہونا چاہیے. اب اگر کربلا کا تجزیہ کریں گے, کربلا میں پانچ قسم کے افراد تھے حسین کے جو ہے مقابلے میں, پانچ قسم کے افراد تھے. پہلے یہ جو ہے خوارج, جن کے دلوں میں یہ جو ہے دشمنی تھی, نفرت تھی, کینہ تھا حسین سے. کہا بھی گیا تھا کہ ہمیں تو تمہارے باپ سے بغض ہے, بغضن لے ابیک. کچھ وہ تھے جو بظاہر انسان تھے لیکن فطرتاً درندے تھے, یہ جو ہے شمر جیسے افراد. امام حسین نے کہا بھی تھا, انما انت البہیمہ, تو جانور ہے, دیکھنے میں یہ انسان ہے. لیکن تیسرے قسم کربلا میں حسین کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے وہ تھے جو حسین سے لڑنا نہیں چاہتے تھے, مخالف نہیں تھے امام حسین کے, امام حسین سے عقیدت بھی تھی ان کو, دل حسین کی طرف مائل تھا. فرزدق کا وہ جملہ یاد ہے نا, کہ جب فرزدق کوفے سے آ رہے تھے اور امام حسین کوفے کی طرف جا رہے تھے, راستے میں ملاقات ہو گئی یہ جو ہے فرزدق سے, کہا فرزدق کوفے کے حالات کیا ہے, تو کیا کہا تھا, قلوبہم معک وسیوفہم علیک, دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں آپ کے خلاف ہیں. دل میں آپ کی عظمت ہے, دل میں آپ کا احترام ہے, دل میں آپ کی عزت ہے, آپ کے خلاف ان کے دل میں کوئی کینہ نہیں ہے, کوئی بغض نہیں ہے, کوئی عداوت نہیں ہے, دشمنی نہیں ہے, مگر تلواریں آپ کے خلاف ہیں. تلواریں کیوں خلاف تھیں؟ تلواریں خلاف ہونے کی دو وجہ ہے, ایک خوف, دوسرے لالچ. ایک ڈر, ابن زیاد نے ایک ایسی خوف کی جو ہے فضا قائم کر رکھی تھی, لہذا جب کوفے سے فوج بھیجی جاتی تھی کربلا, اگر ہزار لوگ چلتے تھے کوفے سے تو کربلا پہنچتے پہنچتے ان کی تعداد 300-400 رہ جاتی تھی, جس کو جہاں موقع ملتا تھا بھاگ جاتا تھا. اپنی جان بچانے کے خوف سے, جان بچانے کے لیے, اپنے خاندان کی جان بچانے کے لیے مجبوراً چلا آتا تھا کربلا کی طرف. خوب ایک انسان اگر اللہ پر اگر ایک انسان دیندار ہے دل سے بھی اور زبان سے بھی، اگر وہ دین میں سست نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، مضبوط ہے اگر دین میں، پھر وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، یخشونہ ولا یخشونہ احدا، وہ لوگ صرف خدا سے ڈرتے ہیں، خدا کے علاوہ کسی طاقت سے نہیں ڈرتے، دنیا کی کوئی طاقت بھی ہو جائے انہیں دین سے ہٹا نہیں سکتی ہے، منحرف نہیں کر سکتی ہے، مگر یہ کہ دین کمزور ہو، دین سست ہو۔ کربلا میں عاشور کے دن ایسے افراد بھی تھے عمر سعد کی فوج میں جو ایک گوشے میں کھڑے رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے اللہم انصر حسینا، بہر الہ حسین کو کامیابی دے دے، ہیں عمر سعد کی فوج میں، دعا حسین کے لیے کر رہے ہیں، آئے کس لیے تھے؟ پھر حسین سے عداوت نہیں تھی، دشمنی نہیں تھی، نفرت نہیں ہے حسین سے، حسین کی عظمت کے قائل ہیں، ڈر سے آئے تھے، اپنی جان بچانے کے خوف سے آئے تھے۔ اگر واقعی دیندار ہوتے، اگر دین میں استحکام ہوتا، مضبوط ہوتے، اگر ان کا دین عبداللہ ابن عفیف جیسا ہوتا، اگر ان کا دین جو ہے ابو ذر جیسا ہوتا، حجر ابن عدی جیسا ہوتا، یہ جو ہے مسمع تمار جیسا ہوتا، حبیب جیسا ہوتا، مسلم جیسا ہوتا، تو جان کی پرواہ نہ کرتے؟ جان ہے کیا؟ جان ایک نعمت الہی ہے، مادی نعمت ہے یہ، اور مادی نعمت اللہ نے امتحان کے لیے دیا ہے۔ اگر یہ نظریہ ہوتا دین کے بارے میں تو کبھی کربلا میں نہ آتے حسین کے مقابلے میں، حسین کے مقابلے میں آئے ہیں مگر دعا کر رہے اللہم انصر حسینا، مخالف وسیلے دعا کر رہے ہیں کہ بارے الہ حسین کو کامیابی دے دے۔ کچھ وہ تھے جو کربلا میں لالچ میں آئے تھے، حسین کے خلاف نہیں تھے، مخالف نہیں تھے امام حسین کے، عظمت کے قائل تھے، خود عمر سعد کہے کے لیے آیا تھا، عمر سعد نے پہلے انکار کیا نا، کیوں آیا کربلا میں؟ رے کی حکومت کا لالچ لے کے آیا کربلا میں۔ شام غریبہ کے واقعات میں ملتا ہے کہ ایک شخص جناب فاطمہ کبریٰ کے سر سے چادر چھین رہا ہے، گوشوارے چھین رہا ہے اور روتا جا رہا ہے، جناب فاطمہ کبریٰ نے کہا رو کیوں رہا ہے؟ کہ تمہاری جو ہے مظلومیت کو دیکھ کے قابل لوٹ کیوں رہا ہے؟ کہ اگر میں نہ لوٹوں گا یا خوزوہا غیری، کوئی اور آ کے لوٹ لے جائے گا۔ ایک گوشوارے کی لالچ میں یہ عمل انجام دے رہا ہے۔ تو تیسرا گروہ وہ تھا جو خوف کی وجہ سے آیا، چوتھا گروہ وہ تھا جو لالچ کے لیے آیا، اور ایک پانچواں گروہ تھا جو جہالت کی وجہ سے آیا تھا، جسے معلوم ہی نہیں کس کے مقابلے میں آئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، یہ پتہ نہیں کہ مقابلے میں کس کے آیا ہے۔ حسین کو قتل کر رہا ہے جنت کی لالچ میں، عمر سعد نے حملے کا حکم دیا تھا تو کیا کہا تھا؟ یا خیل اللہ ارکبی وبشری بالجنہ، اے سپاہیان خدا سوار ہو جاؤ، حملہ کرو، تمہیں جنت کی بشارت ہو، سید شباب اہل جنہ کا سر قلم کر رہا ہے جنت کی لالچ میں۔ جہالت ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے زیارت کا جملہ ہے، یکبرون بان قتلتا واللہ قتلوا بقتلک التکبیر والتہلیلا، حسین کو قتل کرنے کے بعد لوگ اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے، جبکہ حسین کو نہیں قتل کیا تھا بلکہ تکبیر کو قتل کیا تھا، حسین کو نہیں قتل کیا تھا بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو قتل کیا تھا، حسین کو قتل کر رہے ہیں ثواب کی نیت سے، تقرب اللہ کی نیت سے حسین کو قتل کر رہے تھے۔ یہ پانچ قسم کا گروہ تھا کربلا میں۔ پہلا گروہ یہ جو ہے خوارج، ان کو دین سے واسطہ نہیں۔ دوسرا گروہ انسان کی شکل میں حیوان درندے تھے۔ تیسرا گروہ دین ہے مگر زبان پہ، الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم، زبان پہ ہے۔ اب یہ دو قسم کے ہو گئے، کچھ خوف کی وجہ سے آئے، کچھ لالچ کے لیے آئے، اور پانچواں گروہ تھا جہالت کا، جہالت کی بنا پر آئے تھے۔ تو جہالت سبب بنی کاہے کی؟ سستی کی سبب بنی۔ پر دین میں سستی کیوں ہوتی ہے کہ اس کے اسباب و علل کا جائزہ لینا چاہیں؟ یہ دیکھیے جب تک علاج اس وقت تک نہیں ہو پاتا ہے جب تک بیماری کی وجہ نہ معلوم ہو جائے. ایک اچھا طبیب، ایک ہوشیار ڈاکٹر دوائیں دینے سے پہلے بیماری کی جڑ کو سمجھتا ہے، وجہ سمجھتا ہے، کیوں ہوا ہے یہ. جب تک وجہ نہیں سمجھ میں آپ کو آئے گی، بخار آ گیا، بخار کیوں آیا ہے، پہلے اس کے اسباب کو معلوم کریں. ہم سست ہیں دین میں، یہ تو پکی سی بات ہے. سست ہیں، کیوں سست ہیں؟ یہ سستی ہماری دور کیسے ہوگی؟ ہمارے دین میں استحکام آئے گا کیسے؟ پہلی بات ہے کہ اس کو جائزہ لے کے آئیں. تو دین میں سستی کی ایک بڑی وجہ ہے جہالت. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ دین ہے کیا. ہم جانتے ہی نہیں کہ اگر فلاں چیز حرام کا ارتکاب ہم نے کر دیا تو سزا کیا ہے اس کی. جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ ہی تو بولا اور کیا کیا ہے. بعض دفعہ کسی کو آپ کہیے جھوٹ بولتے، ارے میاں اتنا ہنگامہ کیوں کرے، جھوٹ ہی تو بولا ہے، غیبت ہی تو کیا ہے ہم نے اور کیا کیا ہے. خوب تو وقت نماز نہیں پڑھی ہم نے، حجاب نہیں کرتے، پردہ ہٹا دیا، ہم نے اور کیا کیا ہے. اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. اگر یہ یقین ہو جاتا کہ نماز کا ثواب کیا ہے، اگر یہ یقین ہو جاتا کہ غیبت کا گناہ کیا ہے، اگر احساس ہو جائے ہمیں تو کبھی نہ کریں. ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ فلا فائدہ ملنے والا ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ صف لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پتہ چل جائے کہ آج فلا جگہ کے اوپر صبح ایک ایک لاکھ ڈالر سب کو ملنا ہے، رات بھر کوئی سوئے گا؟ کوئی سوئے گا؟ کسی کو نیند آئے گی؟ سیدھے یہاں سے سینٹر سے نکلتے ہی کا صبح 6 بجے کا 6 بجے ہم پہلے سے کھڑے تھا کہ پہلا نمبر، کیا پتا ختم ہو گیا اسٹاک. تو یہاں ہم نے سنا ہے کہ بعض دفعہ بعض دکانوں میں سیل وغیرہ بہت ہی یہ جو ہے زبردست قسم کا لگتا ہے، تو لوگ رات میں شامیانہ لگا کر کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، لگ جاتی ہے لائن نا. کیوں؟ اس لیے کہ اس فائدے کا ہمیں احساس ہے. مگر انہی افراد کی جو ہے صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے کہ جی آنکھ نہیں کھلی. کیوں نہیں کھلی بھائی؟ اگر یقین ہوتا، پتا ہوتا. روایتوں میں ہے کہ بہت سے لوگ مرنے کے بعد جب وہاں جانے کے بعد وہاں کے حالات دیکھیں گے، انہیں نماز کا ثواب نظر آئے گا تو آرزو کریں گے اے کاش ہمیں دوبارہ پلٹ اتنی ہی مہلت دی جاتی کہ ہم ایک رکعت نماز پڑھ لیتے، ایک رکعت نماز پڑھ لیتے. آیت اللہ لواسانی، آیت اللہ لواسانی کے پوتے ابھی زندہ ہیں، جو ایران کے تنزانیہ میں یہ جو ہے سفیر بھی تھے. وہ واقعہ بیان کرتے ہیں اپنے دادا کا واقعہ کہ آیت اللہ لواسانی کے یہ جو ہے دوست تھے، وہ بھی عالم دین تھے. ان دونوں دوستوں میں بڑی قربت تھی اور آپس میں انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم میں سے جو مر جائے گا، جو پہلے مر جائے گا، وہ یہ جو ہے زندہ کو خواب میں آ کر کے بتائے گا کہ ہم پر کیا گزری. خیر آیت اللہ لواسانی کے دوست کا پہلے انتقال ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد آیت اللہ لواسانی کے دوست آیت اللہ لواسانی کے خواب میں آئے. پوچھا بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے؟ کیا ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، کوئی خاص پریشانی تو ہمیں نہیں ہے یہاں پر. آیت اللہ لواسانی نے پوچھا تمہاری کوئی آرزو ہے، کوئی حسرت ہوتا ہے نا اکثر، اے کاش ہم یہ کر لیتے. جب یہ جو ہے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اے کاش جوانی میں یہ کر لیتے، ہوتا ہے نا کبھی کبھی. دونوں دوست جایا کرتے تھے اسکول میں ساتھ میں، ایک نے محنت سے پڑھا، دوسرے نے محنت سے نہیں پڑھا. اب جب بعد میں جس نے محنت سے پڑھا تھا اس کی عزت، اس کا احترام، اس کی دولت، اس کا اقدار دیکھا تو حسرت ہوتی ہے نا، اے کاش ہم بھی. تو بتاؤ تمہیں کسی چیز کی حسرت ہے وہاں پر کہ اے کاش دنیا میں میں نے یہ کام کر لیا ہوتا؟ کہ ہاں ایک حسرت رہ گئی. کیا وہ حسرت؟ کیا عجیب حسرت، غور سے سنیے گا. اس کا تعلق ہمیں لوگوں سے ہے، آپ لوگوں سے نہیں ہے. زیادہ غور سے سن لیجئے گا، اپنی والی بات چاہے نہ سنیے، ہماری بات سن لیجئے. انہوں نے کہا حسرت کیا رہ گئی؟ کہ حسرت یہ رہ گئی کہ جب یہ جو ہے تبلیغ کرنے جاتے تھے، مجلسیں پڑھنے جاتے تھے جہاں جہاں، تو جہاں جاتے تھے وہاں مومنین ہمارا احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے. ممبر سے اترے تو لوگ ہاتھ ملاتے تھے، ممبر پہ جانے لگتے تھے لوگ احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. بہرحال جس کی یہاں رہتے تھے اپنی حیثیت سے زیادہ ہی ہمیں کھانا کھلاتا ہے، اپنی حیثیت سے زیادہ ہی ہمیں آرام دیتا ہے، خود بیچارہ کہیں بھی سو جائے گا ہمیں اچھا کمرہ دیتا ہے، یہ سب ہوتا ہے. اے کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا، حسرت ہمیں یہ رہ گئی. ہائے کاش مجلس پڑھ کر کے اترے جب سے مومنین ہاتھ ملانے کے بجائے ہمیں تماچے لگاتے، تعریفیں کرنے کے بجائے گالیاں دیتے، گھر میں کمرہ دینے کے بجائے روڈ پہ پھینک دیتے ہمیں، تو کیا کہہ رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو؟ یہ بھی کوئی آرزو ہے، اس کی بھی کوئی حسرت کرتا، ہمیشہ حسرت تو یہی ہوتی ہے نا کہ کاش ہمیں اور اچھا ملا ہوتا. کیا تم نہیں سمجھو گے؟ تم نہیں سمجھو گے ہم نے یہاں آ کر کے جو ثواب دیکھے ہیں، ثواب تو ہمیں بھی ملا، مگر ہم نے ثواب ان جو ہے مبلغوں کو دیکھا، چونکہ ہر یہ جو ہے مبلغ کے ساتھ تو ایسا واقعہ نہیں نہ ہوتا، پیغمبر بھی تبلیغ کرتے تھے، کیا ہوتا، لوگ پتھر مارتے تھے، کاٹا بچھاتے تھے، تو ہر مبلغ کے ساتھ ہمیشہ یکساں سلوک نہیں ہوتا ہے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، کسی کے ساتھ یہ جو ہے برا سلوک ہوتا ہے. ہم نے ان مبلغوں کا، ان خطیبوں کا، ان ذاکروں کا جب یہاں پہ انجام دیکھا، جن کے ساتھ لوگوں نے سلوک اچھا نہ کیا پھر بھی وہ ڈٹے رہے. ایک جگہ مجلس پڑھنے گئے، وہاں لفافہ نہیں ملا، پھر گئے. ہاں نہیں ملا، پھر چلے گئے. یہ نہیں کہہ کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے، فلاں سینٹر میں نہیں جائیں گے، وہاں پیسے اچھے نہیں ملتے. ایک تو یہ ہو گیا، نہیں نہیں ملا پھر گئے، نہیں ملا پھر گئے، توہین ہوئی پھر گئے، ذلیل کیے گئے پھر گئے، کیونکہ عزت کمانے نہیں گئے تھے، دولت کمانے نہیں گئے تھے، نعرے لگوانے نہیں گئے تھے، ہاتھ چموانے نہیں گئے تھے، گئے تھے دین خدا کا پیغام دینے کے لیے. جو ثواب انہیں ملا، جو اجر انہیں ملا، اسے دیکھ کر کے آج افسوس ہو رہا ہے، کاش ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوتا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو ہم جاہل ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، سنا ہے کچھ ہوگا، سنا ہے کچھ ہوگا، یقین اگر ہو جاتا. سنا ہے کہ غیبت حرام ہے، کہتے ہیں کہ غیبت کرنا یعنی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، سنتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے کی سزا بہت ہے. اگر یقین آ جائے، جس منزلہ عمارت سے کوئی کودے گا ہم میں سے، ہم سے کہیں کہ $1,00,000 آپ کو دیں گے، $1,000,000 دیں گے، کودیں گے؟ یقین ہے کہ کودے نہیں کہ گئے، لینے کے لیے موجود ہی نہ رہیں گے، کوئی تیار نہیں ہوگا کودنے کے لیے. گناہ ہے نا خودکشی کرنا، کودنا اوپر سے اپنی جان کو ختم کر دینا، گناہ ہے یا نہیں ہے؟ اس گناہ کے چھوٹے انجام سے چونکہ ہم واقف ہیں، یہ چھوٹا ہی انجام ہے نا موت، اصلی انجام تو بعد میں ہے. اگر گناہ کے انجام کا علم ہو جائے، یقین ہو جائے ہمیں، دیکھیں جہالت سے مراد یہ نہیں کہ انسان کو لکھنا پڑھنا نہ آئے، جہالت یہ نہیں ہے، جہالت یہ ہے کہ انسان نفع و نقصان کا حساب نہ کر سکے. اگر یقین ہو جاتا گناہ کا تو کبھی نہ کرتے. تو بنیادی وجہ جو ہے وہ ہے جہالت ہے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ قسم زہری اثنان، دو لوگوں نے میری کمر توڑی ہے، عالم متحقق و جاہل متنسک. ایک تو وہ عالم جس کے پاس علم ہے مگر عمل نہیں کرتا، اس نے میری کمر توڑی، اور ایک وہ عبادت گزار، عبادت تو کرتا ہے مگر جاہل ہے، عبادت کر رہا ہے جاہل ہے. الجہل اصل کل شر، جہالت کو ہر برائی کی جو ہے جڑ اور اساس قرار دیا گیا ہے. مطلب یہ ہے جہالت ہے کیا چیز، کس کو جاہل کہتے ہیں، کیونکہ وقت کم رہ گیا، کس کو جاہل کہتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، جاہل کی پہچان بتا رہے کہ جاہل ہے کون، ہم تو سمجھتے ہیں اس کو لکھنا پڑھنا نہیں ہے، جس کے پاس ڈگری نہیں وہ جاہل ہے. نہیں، اب جو پہچان امام بتا رہے ہیں اس میں پڑھے لکھے بھی جاہل ہیں، ڈگری ہولڈر جاہل. فرماتے ہیں للجاہل ثلاث علامات، جاہل کی تین پہچان ہے، جاہل کی تین علامت ہے، نہ تو یہ کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے تو اس لیے جاہل ہے، اس کو دیا سائن کے تو انگوٹھا لگانے لگا وہ جاہل ہے. نہیں، ہو سکتا ہے کہ انگوٹھا لگانے والا جاہل نہ ہو اور ڈگری ہولڈر جو ہے وہ جاہل ہو. للجاهل ثلاث علامات، تین علامتیں ہیں جاہل کی. پہلی علامت کیا ہے؟ الاجابت قبل ان يسمع، بات سمجھے تحقیق کیے بغیر بات کو یہ جو ہے قبول کر لیتا ہے، تحقیق کیے بغیر. کسی نے آیا، کوئی شخص آیا، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، میں جسوں میں جا سب کچھ کام کر، کسی نے شبہ ڈال دیا، ایک شبہ دل میں ڈال دیا. ارے یہاں کون کہتا ہے یہ دین وغیرہ سب مولویوں کی ایجاد ہے، سب بکواس ہے، کچھ ہے نہیں. اچھا ایسا ہے، وہیں سے جو ہے ان کا رویہ بدل گیا. ایک جملہ اس نے کہا، آپ نے تحقیق کیا اس کے بارے میں، واقعی یہ مولویوں کے بکواس ہے یا واقعی دین ایک حقیقت ہے؟ آپ گئے تحقیق کیا آپ نے؟ دوست یہ جو ہے ہمارے آج کے یہ جو ہے نوجوانوں، آج کے کیا ہمیشہ ہی کہ نوجوانوں کا رہا ہے کہ دوستوں پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. دوست نے کہا فلاں جگہ چلو، چل دیے. کہاں لے جا رہا ہے؟ تحقیق کیا، بررسی کیا، دوست کیسا ہے، کس جگہ پہ لے جائے گا؟ الاجابت قبول کرنا قبل ان يسمع، آپ کے کانوں تک جو باتیں پہنچی ہیں، جو آپ سے بات کہی جا رہی ہیں، آپ رکیے نہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں اپنا کام کرتے ہیں، ان کی باتوں میں فوراً نہ آ جائیے. بھئی آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں، ہائی وے پہ جاتے جاتے اچانک آپ کو شک ہونے لگے کہ ہم راستہ صحیح جا رہے ہیں یا غلط، تو کیا کریں گے؟ فوراً بریک لگائیں گے؟ اگر فوراً بریک لگائیں گے تو پیچھے سے آنے والی گاڑی آپ کو ٹھوک دے گی، یہی تو ہوگا نا. نہیں، اس کو کیا کریں گے؟ آہستہ آہستہ کنارے جائیں گے، کنارے جانے کے بعد تحقیق کریں گے، پوچھیں گے، تب اس کے بعد راستے کو بدلیں گے یا کچھ بھی کریں گے. اسی طرح سے جو آپ دین کے ہائی وے پر سفر کر رہے ہیں، آپ دین کے ہائی وے پر سفر کر رہے ہیں، ایک شبہ، ایک شک آپ کے ذہن میں اگر آ گیا، کسی نے کوئی شک ڈال دیا، تو شک پر عمل کرنے سے پہلے تحقیق کر لیجئے، تب اس کی بات کو مانیے، اس کی بات کو قبول کیجئے. اگر کوئی انسان کتنے ہی اس کے پاس ڈگریاں کیوں نہ ہو، کتنے ہی تعلیم کیوں نہ ہو، لیکن اگر یہ صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ ایک شبہ، ایک افواہ، ایک خبر اسے راستے سے ہٹا دے، امام صادق فرماتے ہیں وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے. ہم دیکھتے رہتے ہیں، حالات ہیں، بہت سارے افراد ہیں فلاں کے بارے میں اچھے نظریات تھے، ایک انہیں آ کر کے کان میں کچھ کہہ دیا، وہ چلیے صاحب 180 ڈگری ان کے اندر تبدیلی آ گئی. دوسری علامت جو امام فرماتے ہیں جاہل کی علامت کیا ہے؟ المعارضہ قبل ان يفهم، سمجھنے سے پہلے ہی یہ جو ہے مخالفت کرنے لگتا ہے. بہت سے لوگ ہیں، انہوں نے دیکھ لیا فلاں یہ کام، یہ تو جو ہے گناہ کر رہے ہیں، اب آگے ان کو ٹوکنے کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر. آپ پہلے سمجھیں تو کر کیا رہا ہے. ہو سکتا ہے جسے آپ یہ جو ہے گناہ سمجھ رہے ہیں وہ گناہ نہ ہو، آپ جسے گناہ سمجھ رہے ہیں آپ اس کے حالات کو پہلے دیکھیے، جا کے پوچھئے تو جو ہے کیا ہے کہ انسان ماہ رمضان میں روزہ یہ جو ہے آکھانا کھا رہا ہے. ارے گنہگار، کمبخت، جہنمی، فوراً پہنچ گئے، تمہیں شرم نہیں آتی، ماہ رمضان ہے تم روزہ نہیں رکھتے؟ بھائی وہ بیمار ہے، اسے ڈاکٹر نے کہا کھانے کے لیے، شریعت نے اجازت دی ہے کھانے کے لیے. پہلے تحقیق کرو، پہلے سمجھو، سمجھنے کے بعد تب ٹوکو. پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، کھیت میں کام کر رہے ہیں. اب کام کرے گا آدمی، ظاہر سے بات ہے پسینہ تو آئے گا ہی، کھیت میں گرمی میں کام کریں گے، ایئر کنڈیشن میں بیٹھے رہیں گے، پسینہ نہیں آئے گا؟ پسینہ پسینہ ہے امام. ایک صاحب نے دیکھا کہ یہ تو بڑی دنیا داری کر رہے ہیں، دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو تو بیٹھتا ہے مسجد میں اللہ اللہ کرنا چاہیے تھا، عبادت خدا میں مصروف رہے، یہاں کھیت میں کہاں، یہ دنیا داری کر رہے ہیں. آئے امام کو نصیحت کرنے کے لیے، امام کو نصیحت کرنے آئے. المعارضہ قبل ان يفهم، پہلے سمجھو تو جاؤ تو پوچھو ہیں کون، یہ امام ہیں، حجت خدا ہیں، ان کے عمل پر اعتراض کرنے سے پہلے سوال کرو، پوچھو ان سے، پھر اعتراض کرو. اپنے خیال میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کے لیے آئے امام کے پاس، آ کے کہنے لگے فرزند رسول ہیں آپ، اور آپ اتنی دنیا میں غرق ہیں، اگر اس عالم میں آپ کو موت آ جائے تو اللہ کو کیا جواب دیجئے گا؟ دنیا داری میں پڑے ہیں. امام نے کہا کہ اس حالت میں مجھے موت آ جائے تو بہترین موت ہوگی، کیونکہ میں اس وقت محنت کر رہا ہوں، پسینہ بہا رہا ہوں اپنے بال بچوں کے لیے رزق حاصل کر، تاکہ تم جیسے ذلیلوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میں عبادت میں مصروف ہوں۔ تو المعارضت قبل ان یفہم، ڈگری بھی موجود ہے، سندیں بھی موجود ہیں، بڑا علم ہے، لیکن ہمیشہ بولتے پہلے ہیں، سوچتے بعد میں ہیں۔ بولیں گے پہلے، سوچیں گے بعد میں۔ المعارضت قبل ان یفہم، سمجھنے سے پہلے بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہے کیا۔ اچھی طرح جب بات سمجھ میں آ گئی تب اعتراض کیجئے، تب توکیے، تب مخالفت کیجئے، بات کو سمجھے ہی نہیں۔ ہوتا ہے نا، بعض لوگ آئے مجلس میں، انہوں نے سنا کچھ، سمجھے کچھ، باہر جا کے آپ پہلے پوچھ تو لیجئے، پڑھنے والا موجود ہے، بھئی آپ نے کیا کہا ہے، آپ نے بات کیوں کہی ہے، کون سی آیت ہے اس سلسلے میں، کون سی حدیث ہے اس سلسلے میں، سند کیا ہے آپ کے پاس، نہیں وہ کچھ نہیں۔ تو چاہے اس کے پاس کتنی ہی ڈگریاں کیوں نہ ہو، اس کی لائبریری کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، امام صادق فرماتے ہیں یہ کون ہے، یہ جاہل ہے۔ المعارضت قبل ان یفہم، تیسری پہچان، الحکم قبل ان یعلم، علم سے پہلے ہی فیصلہ۔ عام ہے کہ کسی صاحب کو نزلہ بخار کچھ ہو گیا، ارے فلا دوا کھا لیجئے، آپ کو کچھ اس کا علم ہے، یہ جو ہے میڈیکل کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، اور خیر اس میں تو پھر بھی انسان احتیاط کر لیتا ہے، لیکن ایک بڑی مظلوم چیز ہے جس کے بارے میں پتہ ہو نہ ہو، اظہار سب، وہ ہے دین۔ یہاں میری رائے تو یہ، آپ کون ہوتے بھائی اپنی رائے دینے والے، میرے خیال میں اکثر تو دیکھا کہ عالم بیٹھا ہوا ہے، وہ بےچارا چپ چاپ بیٹھا، یہ اپنی رائے دیے جا رہے ہیں، میری رائے میں یہ ہے، میرے خیال میں یہ ہے۔ امام فرماتے ہیں چاہے کتنا ہی اس نے ڈگریاں حاصل کر لیو، جاہل ہے۔ الحکم قبل ان یعلم، علم حاصل کرنے سے، جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کو آپ جانتے نہیں اس کے بارے میں زبان مت کھولیے۔ جو ایکسپرٹ ہے اس سے پوچھئے، جو ماہر ہے اس سے پوچھئے۔ یہ تین علامتیں ہیں جاہل کی، جہالت اساس ہے دین کے بارے میں کمزور ہو جانے کی، دین پر عمل نہ کرنے کی۔ وجہ کیا ہے؟ بعض دفعہ شبہات ذہن میں آ جاتے ہیں، یہاں سے کچھ سن لیا، وہاں سے کچھ سن لیا، اس سے پہلے کی تحقیق کرتے ماننے لگتے ہیں، بعض دفعہ اعتراضات ہونے لگتے ہیں، اسلام نے عورتوں کو میراث آدھی کیوں دی ہے، دو عورتوں کی گواہی ایک جو ہے مردوں کے برابر کیوں ہے۔ جائیے تحقیق کیجئے، سمجھیے، جستجو کیجئے، اس کے بعد دین کے خلاف آواز نہیں، سمجھے نہیں اور دین کے خلاف ہو گئے۔ ہم پہلے تو نماز پڑھتے تھے، ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، پہلے حجاب کرتے تھے، حجاب کرنا چھوڑ دیا، پہلے خمس و زکات دیا کرتے تھے، اب نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ فلاں فلاں شبہات ہمارے ذہن میں ہیں۔ تو شبہات کو جائیے حل کیجئے، ان کے بارے میں تحقیق کیجئے۔ تو بے دینی یا دین میں سستی کی اصل وجہ، اصل جڑ جو ہے وہ جہالت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دیندار بنے، اگر ہم چاہتے، کیا خواہش ہو سکتی ہے؟ لیکن دیندار بننا صرف خواہشوں سے نہیں ہوتا، صرف آرزوؤں سے نہیں ہے۔ بچوں کو دینی علم سے آشنا کرائیے، بچے سمجھے تو کہ دین کیا ہے۔ اور کتنا ٹائم ہم دیتے ہیں اپنے بچوں کو دین کے لیے، بڑا احسان کیا تو سنڈے اسکول بھیج دیا، بڑا احسان کیا، بہت تیر مارا، وہ بھی پورے ہاں اہتمام کے ساتھ، کہ دیکھیے ہمارے بچے کوئی ڈانٹے نہیں، کوئی آنکھیں نہ دکھائے، کوئی فلاں نہ کرے، تھوڑا سا کہیں ہو گیا تو انتظامیہ کے اوپر، ٹیچر کے اوپر، پرنسپل کے اوپر، کسی کے خیر نہیں ہے۔ یعنی سنڈے اسکول میں جو بھیجا ہے، ہمارا احسان ہے کہ ہم نے بھیجا ہے؟ آپ کا احسان نہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، جذبہ یہی تو ہوتا ہے نا۔ آپ دیکھیں جو ہمارا برتاؤ ہوتا ہے عموماً یہاں پر، وہ اسکول میں وہ جو ہے برتاؤ نہیں ہوتا، وہاں کا برتاؤ الگ ہوتا ہے۔ دنیا کے بارے میں جانکاری کے لیے آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں، کتنا دیا جاتا ہے روزانہ، 8-10 گھنٹہ؟ اچھا وہ بھی اگر امتحان کا زمانہ ہو گیا تو آپ سنڈے اسکول بھی نہ جاؤ۔ جو چیز قربان کی جا سکتی ہے وہ ہے دینی معلومات۔ جب آپ کو دین کا علم ہے ہی نہیں, دینی تعلیم صرف آرزوؤں سے بچہ مومن تو نہیں بن جائے گا. لہذا پہلی چیز یہ ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہم وقت دے سکیں بچوں کو آمادہ کر سکیں دینی علوم کے لیے, دین کی معرفت, عقائد کو اچھی طرح سے سمجھیں, گہرائی سے سمجھیں, احکام کو سیکھیں, اخلاق کو جانیں. بچے جانے تو دین کیا ہے, بچوں نے فقط دو چیزیں دین کے بارے میں دیکھی, اس میں بھی کوئی کشش نہیں ہے. لیکن اگر پورے دین کے مجموعے کو سمجھ جاتے بچے تو کبھی دین سے دور نہ ہوتے, کبھی دین سے جو ہے بیزار نہ ہوتے. تو بنیادی وجہ جو ہے دین ستیزی کی, بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین میں سستی کی, بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان دین کے قوانین پر, دین کے احکام کے اوپر عمل کرنے میں کوتاہی برتتا ہے, اسے واقفیت ہی نہیں ہے, وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. میں شام والے اہل بیت کیوں مخالف تھے, شام والوں کے ہاں جو بغض پایا جاتا تھا اہل بیت کا, اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے, واقف ہی نہیں تھے. اہل بیت کے جو تعارف کرایا گیا تھا وہاں کے اوپر, اہل بیت سے مراد دیے جاتے تھے معاویہ, اہل بیت یعنی یہ جو ہے بنی امیہ. جب بنی امیہ کا دور ختم ہوا ہے, بنی عباس کا دور شروع ہوا ہے, جب دمشق سے بڑے بڑے بنی امیہ کے سردار لائے گئے ہیں وہاں کے اوپر, شام کے افراد لائے گئے ہیں, بڑے بڑے افراد شام کے, تو انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ رسول کے اقربا بنی امیہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے, ہم تو یہی سمجھتے تھے. جب اسیروں کا قافلہ شام پہنچا ہے, ہر گھر سے پتھر مارا جاتا تھا. امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب ہم شام پہنچے ہیں تو لوگ اپنے گھروں سے پتھر مارتے تھے, آگ پھینکا کرتے تھے, ہمارے اوپر آگ پھینکی جا رہی تھی, میرے امامے پر آگ, میرا امامہ جل گیا, میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, میں آگ کو خاموش بھی نہیں کر سکتا تھا. جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا, وجہ کیا تھی, کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ ہیں کون, کوئی واقف نہیں تھا جن پہ پتھر مار رہے وہ شخصیت کون ہے. جس کے سر سے چادر چھینی گئی ہے, جس کو شہر بشہر پھرایا جا رہا ہے, وہ ہے کون, اور جب پتا چلا ہے تو انقلاب آیا ہے. امام بازار شام سے یہ جو ہے گزر رہے ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پیروں میں بیڑیا ہے, گلے میں خاردار توک ہے, اونٹ پہ بیٹھے ہیں. ایک بوڑھا جب امام کو دیکھتا ہے تو دیکھ کے کہتا ہے اللہ کا شکر ہے جس نے علیاذ باللہ تمہیں ذلیل کیا. امام اسے خطاب کر کے کہتے ہیں بھائی تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا میں نے تو پڑھا, مگر تم سے قرآن سے کیا مطلب. امام نے کہا کیا تم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا؟ کہاں پڑھا تو ہے. کہا کیا تم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ کہا میں نے تو پڑھی ہے, مگر یہ آیتیں تمہیں کہاں سے یاد ہو گئی, ان آیتوں کا تم سے کیا تعلق ہے؟ امام نے چند اور آیتیں بیان, اس کے بعد کہا بھائی خدا کی قسم جن قربا کی محبت تم پر واجب کی گئی ہے وہ ہم ہی تو ہیں, جن اہل بیت کی طہارت کا خدا اعلان کر رہا ہے وہ ہم ہی تو ہیں. یہ سننا تھا اس بوڑھے نے سر پیٹ لیا, مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے, اتنا بڑا گناہ میں نے کر دیا, ایسے افراد کی میں نے توہین کر دی. غفلت ہے, جہالت ہے. شام میں مسجد اموی میں ایک جمع خفیر جمع ہے, یزید نے امام سجاد کو وہاں پر بلایا, چاہتا تھا کہ اپنی عظمت دکھا کر کے علیاذ باللہ امام سجاد کو ذلیل کریں. لیکن امام سجاد نے کیا اچھا جملہ کہا, الحمدللہ الذی جعل اعداءنا من الحمقاء, حمد اس اللہ کی جس نے ہمارے دشمنوں کو احمق بنایا ہے. بظاہر وہ چاہتا تھا امام کو ذلیل کرنا, لیکن وہی امام کی عظمت کا سبب بن گیا, ذلیل خود رسوا ہوا. مجمع بھرا ہوا ہے مسجد میں, خطیب کو حکم دیتا ہے یزید جاؤ ممبر پر اور جا کر کے جتنا ہو سکتا ہے محمد و جتنا ہو سکتا ہے آل محمد کے خلاف زہر اگلو. خطیب آتا ہے اور آنے کے بعد جتنی جھوٹی نسبتیں ہو سکتی تھیں سب نسبت دیتا ہے اہل بیت سے. جب اس کی تقریر ختم ہو گئی تو ایک دفعہ امام سجاد کھڑے ہوئے, زبان سے کرنا ہے یا نصرت, یہ خاموش ہونے کا موقع نہیں ہے, دین خدا کی جو ہے نصرت کرنا ہے. امام سجاد کھڑے ہوئے کہا ایہا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق, تُنے اللہ کو ناراض کر کے بندے کو خوش کیا ہے. فَتَبَوَّأَ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ، اب تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر. جو کوئی بھی خدا کو ناراض کر کے بندے کو خوش کرنا چاہے گا اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کہیں نہیں ہے. فَتَبَوَّأَ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ. اس کے بعد امام نے یزید کو خطاب، یا یزید اذن لی حتی اسعد هذه الاعواد اتکلم بکلمات فیهن للہ رزن ولہؤلاء الجلساء اجر و ثواب. یزید اب ہمیں بھی ممبر پہ جانے کی اجازت، ہمیں بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ جانے کی اجازت. ممبر نہیں کہا، ممبر وہ ہے جہاں سے حق بیان ہو. جہاں یزید کا خطیب بیٹھ کر کے تقریر کرے وہ ممبر نہیں ہو سکتا، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے. اے یزید ہمیں بھی لکڑیوں کے ڈھیر پر جانے کی اجازت دے تاکہ ہم وہاں سے وہ باتیں کریں جس سے اللہ خوش ہو اور سننے والوں کو اجر و ثواب ملے. یزید نے انکار کر دیا. اب مجمع کی طرف سے اصرار ہے کہ نہیں، ان کو بھی تقریر کرنے کا موقع ملنا چاہیے. یزید کہتا ہے اگر ان سعیدہ لم ینزل اللہ بفضیحتی وفضیحت ابی سفیان، اگر یہ ممبر پر چلے گئے تو ہمیں اور ابو آل ابو سفیان کو ذلیل کیے بغیر نہیں اتریں گے. لوگوں نے کہا یزید کیا باتیں کرتا ہے، ایک بیمار، ایک ناتواں، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، جس کے گلے میں خاردار توق ہے، جس کا پورا گھر تباہ ہو چکا ہے، جو راستے بھر کوڑے کھاتے چلا آ رہا ہے، لوگوں نے پتھر مارے ہیں، لوگوں نے اس پر آگ برسائی، وہ اس میں ہمت ہی کہاں ہے بولنے کی. ارے جائیں گے ممبر پر، جیسے جائیں گے ویسے ہی نیچے اتر آئیں گے. یزید تو جانتا تھا نا، یہ نہیں جانتے تھے. کَإِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ ذُقُّ الْعِلْمَ ذَقَّا، یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، علم پڑھایا نہیں گیا ہے، بھرایا گیا ہے. لیکن جب عوام کا اصرار ہوتا ہے، مجمع کا اصرار پھنس گیا، خود یہ جو ہے شکار ہو گیا اپنے جال میں. مجمع کے اصرار سے مجبور ہو کر کے یزید نے امام زین العابدین کو اجازت دی ممبر پہ آنے کی. امام ممبر پہ آئے، آنے کے بعد تقریر شروع کی. کہتے ہیں کہ خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرماتے ہیں ایہ الناس اعطینا ستن وفضلنا بالسبع، اے لوگو اللہ نے ہمیں چھ خصوصیتیں عطا کی ہیں اور سات خصوصیتوں کی وجہ سے لوگوں پر ہمیں فضیلت دی ہے. چھ خصوصیتیں تو وہ ہیں جو ہم ہی کو ملی ہیں، کسی کو نہیں ملی. اوتین العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، بردواری اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، جوان مرضی ہمارے خاندان کا شیوا ہے، فصاحت بیان ہمارا شیوا ہے، شجاعت ہمارے گھر کی لونڈی ہے، اور مومنوں کے دلوں میں محبت ہم سے مخصوص ہے. وفضلنا بصبر، اور سات فضیلتیں اللہ نے ہمیں اور جو دی ہیں وہ یہ ہے، بأن من النبی المختار محمد، جس نبی کا کلمہ بولتے ہو، خدا کا منتخب نبی، اس کا تعلق ہمارے خاندان سے ہے. من الصدیق، جس علی نے سب سے پہلی مرتبہ رسول کی رسالت کی گواہی دی ہے وہ ہمارا ہے. من التیار، جس جعفر تیار کا تذکرہ سنا ہوگا اس کا تعلق ہمارے خاندان سے ہے. منا اسد اللہ و اسد رسول، رسول خدا اور اللہ کا شیر حمزہ ہم سے تعلق رکھتا ہے. منا سبت هذه الامه، اس امت میں نبی کے دو نواسے جو ہیں حسن و حسین، ان کا تعلق ہمارے خاندان سے ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی، اتنے تعارف جو مجھے پہچان گیا پہچان، جو نہیں پہچانا ومن لم یعرفنی نبأته حسبی و نسبی، اور جو ابھی بھی نہیں پہچان سکتا اسے میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. جس پر تم پتھر برسا رہے تھے، جس پر تم آگ پھینک رہے تھے، جس کو تم ذلیل کر رہے تھے، جس کو تم نازیبہ الفاظ سے نواز رہے تھے، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی بندھی ہوئی ہے، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، جس کے گلے میں خاردار توق، جانتے ہو کون ہے؟ انا ابن مکہ و منیٰ، میں اس کا بیٹا ہوں جو مکہ اور منیٰ کی زینت ہے. انا ابن زمزم و صفا، اب انا ابن من حمل الركن باطراف الرداء انا ابن خير من طاف وسعى انا ابن خير من حج ولبى بہترین حاجی کا بیٹا ہوں، بہترین طواف کرنے والے کا فرزند ہوں، بہترین تکبیر اور تلبیہ کہنے والے کا فرزند ہوں۔ انا ابن من اسریا بہی الی مسجد الاقصی، جسے معراج کی شب سیر کرائی گئی تھی اسی کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من بولے گا بہی الی سدرۃ المنتہی، جسے سدرۃ المنتہی تک لے جایا گیا میں اس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من صلی بملائکۃ السما، جس نے آسمان پہ فرشتوں کو نماز پڑھائی میں اس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن محمد المصطفیٰ، ارے میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من ضرب خراطیب الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، علی کو پہچاننا چاہتے ہو؟ علی وہی ہے جس کی وجہ سے آج لا الہ الا اللہ کی آواز تم سن رہے ہو۔ مولا کے فضائل بیان کرتے کرتے اس کے بعد کہتے ہیں، انا ابن فاطمہ الزہرا، انا ابن سیدت النساء، انا ابن خدیجت الکبرا، ارے میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ کبرا محسن اسلام کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من قتل ظلما، اب کربلا کی داستان سنانے لگے، میں حسین کا بیٹا ہوں جسے مظلومیت کے ساتھ کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ انا ابن المذبوح من القفا، میں حسین کا بیٹا ہوں جسے پسے گردن سے ذبح کیا گیا۔ انا ابن العطشان حتی مضا، میں اس پیاسے کا بیٹا ہوں جسے دم آخر قطرہ پانی نہ دیا گیا۔ اے کربلا، میں حسین کا بیٹا ہوں جس کا جنازہ بے گور و کفن کربلا کے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ انا ابن المسلوب امامت والرداء، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے کفن دینا تو دور کی بات ہے، اس کے بدن کا کپڑا بھی اتار لیا گیا۔ اے عزیزو، مجمع میں ہلچل بچ گئی، ہر طرف سے واہ حسین، یا حسین کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ یزید نے دیکھا اب تو انقلاب آیا چاہتا ہے، اگر تقریر جاری رہ گئی تختہ پلٹ جائے گا، لوگ آگاہ ہو جائیں گے، لوگوں کے یہاں علم آ جائے گا، لوگ پہچان لیں گے حسین کون ہے، یزید فوراً مؤذن سے کہتا ہے، اے مؤذن تو اذان دے دے، جانتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نام کے آگے خاموش ہو جاتے ہیں، اللہ کے نام کے آگے اپنی باتوں کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ مؤذن کھڑا ہوا، اللہ اکبر، امام نے تقریر کو روکی، کہاں ہاں میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، امام نے کہا میرا روا روا گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، ایک دفعہ امام نے مؤذن سے خطاب کیا، اے مؤذن تجھے اسی محمد کا واسطہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جا۔ مؤذن خاموش ہوا، یزید کی طرف رخ کیا، اے یزید بتائیے محمد کون ہے، تیرے نانا ہے یا ہمارے نانا؟ ارے نانا کا کلمہ پڑھتا ہے، نواسے کو بے جرم و خطا، بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا۔ الا لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم علم حاصل کر سکے، دین کی معلومات کو گہرائیوں سے حاصل کر سکے۔ بار الہ دین ہماری زبان تک محدود نہ ہو بلکہ دین ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ بار الہ ہمیں زبان سے، دل سے اور اعضاء و جوارح سے دین کی نصرت کی توفیق عنایت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما۔ بار الہ جو صاحب اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی دینی تربیت کی توفیق کرامت فرما۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔
اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من عوانه وانصاره. ما تنسين.